अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। अमरीका में सदारती इंतखाबात के बाद सदर और नायब सदर के इंतखाब के जिम्मेदार इलेक्टोरल कॉलेज ने नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की कामयाबी की बासाबता तस्दीक कर दी है। पीर को इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग के बाद कौम से अपने खिताब में बाइडन ने कहा कि आज अमरीका में जमहूरियत की फतह हुई है और अब वो अमरीकी कौम को मुत्तहिद करने के लिए काम करेंगे। रियासत डेलावेयर के शहर वेलमिंगटन से अपने खिताब में बाइडन ने कहा कि मुल्क में हुक्मरानी के उसूलों को आजमाइश में डाला गया, धमकियां दी गईं, लेकिन ये कमजोर नहीं हुए। अपने खिताब में बाइडन ने सदर ट्रंप और उनके हामियों की जानिब से धांधली के इल्जाम पर तनकीद करते हुए इसे जमहूरियत पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी पुरम इंतकाल इख्तदार को नहीं रोक सका। सदर ट्रंप ने इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग के बाद बाइडन के खिताब पर ताहाल कोई रद्द अमल नहीं दिया है। ताहम इतवार को अपने मुख्तलिफ ट्वीट में सदर ने इंतखाबात में धांधली के इल्जाम को दोहराया। अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद उबूरी दौर के आखिरी मरहले में 6 जनवरी को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट के मुश्तरक इजलास में इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग की गिनती की जाएगी। अगर कांग्रेस के मुश्तरक इजलास में धांधली के खिलाफ एहतजाज को पजीराई न मिली तो नायब सदर माइक पेंस ये बाजाबता तौर पर तस्लीम करेंगे कि वो और सदर ट्रंप इलेक्शन हार चुके हैं। इस कार्रवाई के बाद 20 जनवरी को नौ मुंतखब सदर की हलफ बरदारी की तकरीब होगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो बाइडन को नवंबर का सदारती इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद दी है। मंगल के रूस क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन ने बाइडन को भरपूर कामयाबी की ख्वाहिशात का इजहार किया और इस एतमाद का इजहार किया कि अमरीका और रूस दुनिया को दरपेश बहुत से चैलेंजेस को हल करने में मदद कर सकते हैं। दुनिया के बहुत से रहनुमा बाइडन को अपनी मुबारकबाद पेश करने के लिए और जनवरी में इख्तदार संभालने वाली नई अमरीकी इंतजामिया के साथ तआवुन पर गुफ्तगू करने के लिए उन्हें टेलीफोन कॉल कर चुके हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अटॉर्नी जनरल विलियम बार क्रिसमस से कबल अपना ओहदा छोड़ देंगे। सदर ने बताया कि बार ने पीर को व्हाइट हाउस में अपना इस्तीफा जमा करवा दिया है। सदर ट्रंप ने पीर को अपने ट्वीट में बताया कि बार क्रिसमस से पहले अपने ओहदे से दस्तबरदार होंगे ताकि वो तातीलात अपने खानदान के साथ गुजार सकें। अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल में गाड़ी में नस बम फटने से डिप्टी गवर्नर अपने सेक्रेटरी समेत हलाक हो गए हैं। काबुल पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने धमाका खेज मवाद डिप्टी गवर्नर महबूबुल्ला मुहिबी की गाड़ी के नीचे नस्ब कर रखा था जो जोरदार धमाके से फट गया। गुज़श्ता हफ्ते भी एक वाकये में अफगान प्रोसिक्यूटर को मशरकी काबुल में नामालूम अफराद ने हलाक कर दिया था। अरब नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक अफगान पुलिस ने तस्दीक की है कि मंगल को एक और वाकये में एक मुसल्ला शख्स की फायरिंग से एक पुलिस अफसर हलाक जबकि एक जख्मी हो गया। अमरीका के नुमाइंदे खसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान हुकूमत और तालिबान को बैन अफगान मुज़ाकरात तयशुदा वक्फे के बाद फौरी तौर पर शुरू करने पर जोर दिया है। खलीलजाद के बकौल इस वक्त बहुत कुछ दाव पर है, इसलिए बैन अफगान अमन मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने में ताखीर नहीं होनी चाहिए और ये बातचीत उनके बकौल इत्तेफाक राय के मुताबिक 5 जनवरी को शुरू होनी चाहिए। अमरीका के नुमाइंदे खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने पीर को पाकिस्तान फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इस मौके पर अफगानिस्तान में रेजोल्यूट मिशन के सरबराह जनरल स्कॉट मिलर भी खलीलजाद के हमराह थे। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR ने एक बयान में कहा है कि मुलाकात के दौरान दो तरफा उमूर, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और खासतौर पर जारी अफगान अमन मुसालहत के अमल के बारे में तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कर्ज की अदायगी के लिए चीन से $1 अरब हासिल किए हैं। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को $1.5 अरब का इजाफी कर्ज दिया है जो सऊदी अरब को अदा किया जा रहा है। ये दूसरी मरतबा है कि चीन पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आया है। इससे कबल रवां साल अगस्त में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के मुतालबे पर चीन से हासिल करके $1 अरब की अदायगी की थी। खबरें खत्म हुई।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے نتائج کے سلسلے میں ہونے والی ایک پیش رفت سے، امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد صدر اور نائب صدر کے انتخاب کے ذمہ دار الیکٹورل کالج نے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی کامیابی کی باضابطہ تصدیق کر دی ہے۔ پیر کے روز الیکٹورل کالج کی ووٹنگ کے بعد قوم سے اپنے خطاب میں بائیڈن نے کہا کہ آج امریکہ میں جمہوریت کی فتح ہوئی اور اب وہ امریکی قوم کو متحد کرنے کے لیے کام کریں گے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے الیکٹورل کالج کی ووٹنگ کے بعد بائیڈن کے خطاب پر حال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، تاہم اتوار کے روز اپنی مختلف ٹویٹس میں صدر نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو دہرایا ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ اور ریاستی عدالتیں صدر کی انتخابی مہم کی جانب سے دھاندلی کے خلاف دائر لگ بھگ 50 درخواستوں کو مسترد کر چکی ہیں۔ تفصیلی رپورٹ تھوڑی دیر میں پیش کریں گے، اور آئیے اب پاکستان سے ملنے والی رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب کو قرض کی ادائیگی کے لیے چین سے $1 ارب حاصل کیے ہیں۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق چین نے پاکستان کو $1.5 ارب کا اضافی قرض دیا ہے، جو کہ سعودی عرب کو ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ چین پاکستان کی مدد کے لیے سامنے آیا۔ اس سے پہلے رواں سال اگست میں پاکستان نے سعودی عرب کے مطالبے پر چین ہی سے قرض حاصل کر کے ادائیگی کی تھی۔ رپورٹ پیش کریں گے علی فرقان تھوڑی دیر میں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم نے حکومت کو آئندہ برس 31 جنوری تک مستعفی ہونے کا وقت دیا ہے۔ بصورت دیگر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد نے یہ اعلانات اعلان لاہور میں کیے۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کے اعلان میں کوئی نئی چیز نہیں، اس طرح کی تحریکوں سے حکومتوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان میں حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں پر مشتمل اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے حکومت مخالف تحریک کے پہلے مرحلے کے اختتام پر آئندہ کے لائحہ عمل کو اعلان لاہور کا نام دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں پاکستان کے اسلامی، وفاقی و پارلیمانی آئین پر یقین رکھتی ہیں۔ موجودہ حکومت 31 جنوری 2021 تک مستعفی ہو جائے، وگرنہ 1 فروری 2021 کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اعلان لاہور میں مزید کہا گیا ہے کہ جمہوری حکمرانی کے اصولوں کے مطابق سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کی ہر طرح کی مداخلت کو ختم کیا جائے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی پی ڈی ایم کے اعلان لاہور پر کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، کہ انہوں نے حکومت کو 1 ماہ کا وقت دے دیا ہے۔ وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے عارف نظامی نے کہا کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن سے حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں خود کو متحد تو رکھ سکتی ہیں، لیکن اس طرح کی تحریکوں سے حکومتیں شاذ و نادر ہی جایا کرتی ہیں۔
بہت ڈیسپریٹ ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے پہلے ان کی حکومت کی چھٹی کرا دیں، کیونکہ پھر تو ان کی سینٹ میں بھی ختم ہو جائے گی نا میجورٹی۔ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے جس کے ذریعے یہ فارغ کر سکے اس حکومت کو۔ وہ الگ بات ہے کہ حکومت کی کوتاہیاں اور نیریٹو ہے کہ میں رونا نہیں دوں گا وغیرہ وغیرہ، اس کی اپنی ملاقات ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔
سینئر صحافی اور تجزیہ کار افتخار احمد پی ڈی ایم کے اعلان لاہور میں کوئی نئی چیز نہیں دیکھتے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے افتخار احمد نے کہا کہ اعلان لاہور میں پی ڈی ایم نے اپنی سیاسی سوچ کا اظہار کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک جمہوری پاکستان چاہتے ہیں جہاں پر عوام کی طاقت سے بننے والی پارلیمنٹ کو طاقت حاصل ہو۔
کانسٹیٹیوشن آف 1973 جو ہے، جن لوگوں نے بھی بنایا تھا ان لوگوں نے ہر چیز کو بڑے غور سے سوچ سمجھ کے بنایا ہے۔ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عدالت کیا ہوگی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا حکومت کیا ہوگی، اس میں یہ فیصلہ کیا فوج پاکستان کیا ہوں، اس میں یہ فیصلہ کیا فوج پاکستان کس کو جواب دے ہوں گی، ہر چیز کا تعین ہے اس میں۔ جب چیزیں کانسٹیٹیوشن میں آ جاتی ہیں تو کانسٹیٹیوشن ریسپانسبلٹی بھی تو ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں کہ ہم اپنی من مانی کریں۔
خیال رہے حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں پر مشتمل اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ارکان کی تعداد 400 سے زائد ہے۔ یاد رہے 11 جماعتوں پر مشتمل اپوزیشن اتحاد نے حکومت مخالف اپنے جلسوں کا آغاز 16 اکتوبر 2020 کو صوبہ پنجاب کے وسطی شہر گجراوالا سے کیا تھا، جس کے بعد کراچی، کوئٹہ، پشاور، ملتان اور لاہور میں جلسے کیے گئے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے انسداد ریپ آرڈیننس 2020 کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت ریپ کے مجرم کو نامرد بنانے سے متعلق رضامندی حاصل کرنے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ آرڈیننس سے عورتوں اور بچوں کے خلاف جنسی زیادتی کے معاملات کو نہ صرف جلد نپٹانے میں مدد ملے گی، بلکہ زیادتی کے ملزمان کے تیز ٹرائل اور کیسز جلد از جلد نمٹانے کے لیے ملک بھر میں اسپیشل کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ خصوصی عدالتیں 4 ماہ کے اندر زیادتی کے کیسز کو نپٹا دیں گی۔ انسانی حقوق کے بعض کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس سزا کی مدد سے تیزی سے بڑھتے ہوئے اس جرم کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے اسلام آباد سے عاصم علی رانا تھوڑی دیر میں۔ پاکستان میں رواں سال جولائی میں پیدا ہونے والے پیٹرول بحران پر تحقیقاتی کمیشن نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کر دی ہے، جس میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا، پیٹرولیم ڈویژن، آئل کمپنیوں کو بحران کی ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور سفارش کی گئی ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اوگرا کو 6 ماہ میں تحلیل، جبکہ چیئر پرسن اوگرا سیکرٹری پیٹرولیم ڈویژن ڈی جی آئل کے خلاف کاروائی کی جائے۔ رواں سال جون جولائی میں ملک میں پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کی گئی تھی۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث کمپنیوں کا پتہ لگانے کے لیے یہ انکوائری کمیشن قائم کیا تھا۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد نے افغان حکومت اور طالبان کو بین الافغان مذاکرات طے شدہ اتفاق کے تحت 3 ہفتے کے وقفے کے بعد فوری طور پر شروع کرنے کے لیے زور دیا ہے۔ خلیل زاد کے بقول اس وقت بہت کچھ داؤ پر ہے، اس لیے بین الافغان امن مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات چیت ان کے بقول اتفاق رائے کے مطابق 5 جنوری سے شروع ہونا چاہیے۔ امریکی سفارتکار خلیل زاد کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں رواں سال ستمبر سے جاری بات چیت فریقین نے مشاورت کے لیے 14 دسمبر سے 3 ہفتوں کے وقفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت کا آئندہ دور 5 جنوری 2021 سے ہوگا۔ دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا کہ بین الافغان امن مذاکرات کا آئندہ دور افغانستان میں ہونا چاہیے۔ صدر غنی نے اس کے ساتھ طالبان کو یہ بھی پیشکش کی کہ افغان حکومت طالبان سے افغانستان کے کسی بھی علاقے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہے۔ طالبان کی طرف صدر غنی کے بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ طالبان شاید اس پیشکش کو قبول نہ کریں کیونکہ وہ افغان حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوسری جانب امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیل زاد نے پیر کے روز پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر افغانستان میں ریزولیوٹ مشن کے سربراہ جنرل اسکاٹ ملر بھی خلیل زاد کے ہمراہ تھے۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ملاقات کے دوران دو طرفہ امور کی مجموعی صورتحال اور خاص طور پر جاری افغان امن مصالحت کے عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیل زاد نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ افغانستان میں جنگ جاری ہے۔ ان کے بقول ایسے وقت میں سیاسی تصفیے، تشدد میں کمی اور جنگ بندی کی فوری ضرورت ہے۔ خلیل زاد کے بقول اس وقت بہت کچھ داؤ پر ہے، اس لیے ان کے بقول افغان امن بات چیت کے دوبارہ شروع ہونے میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت خلیل زاد کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب افغانستان کے مختلف علاقوں میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان لڑائی میں شدت آئی ہے، جس کی وجہ سے عام شہریوں سمیت دونوں فریقین کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کا آئندہ دور افغانستان میں ہونا چاہیے۔ صدر غنی نے اس کے ساتھ طالبان کو یہ بھی پیشکش کی ہے کہ افغان حکومت طالبان سے افغانستان کے کسی بھی علاقے میں مذاکرات کرنے پر تیار ہے۔ افغان صدر کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں رواں سال ستمبر سے جاری بات چیت میں فریقین نے مشاورت کے لیے 14 دسمبر سے 3 ہفتوں کے وقفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بات چیت کا آئندہ دور 5 جنوری 2021 کو ہوگا۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کے آئندہ دور کا انعقاد افغانستان میں کرنے کے بارے میں افغان صدر اشرف غنی کی پیشکش اہم ہے۔
میرے مطابق تو بہت سگنیفیکنٹ آفر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے کتھا یہی گائی بھی ہے کہ افغان اونڈ اور افغان لیڈ ہونی چاہیے سولوشن، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت مناسب سی آفر ہے کہ یہ ڈائلاگ بھی افغانستان میں کیا جائے۔ گو کہ کچھ تھوڑے بہت آئی ایم شیور تھوڑے بہت نہیں بلکہ بہت سیکیورٹی خدشات ہو سکتے ہیں اس حوالے سے, لیکن یہ کم از کم ایک پازیٹو قدم ہے ٹوورڈز افغان اونڈ اینڈ افغان لیڈ پیس پروسیس.
اگرچہ طالبان کی طرف سے افغان صدر کی پیشکش پر تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے, لیکن افغان امور کے ماہر صحافی طاہر خان کا کہنا ہے کہ شاید طالبان صدر غنی کی پیشکش کو قبول نہ کریں کیونکہ ان کے بقول طالبان افغان حکومت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. طاہر خان کے بقول صدر غنی کی پیشکش اس وقت افغانستان کے ذرائع ابلاغ میں بھی زیر بحث ہے.
لیکن زیادہ لوگوں کا بھی خیال ہے کہ شاید یہ والی تجویز طالبان نہ مانے, کیونکہ قطر میں ابھی یہ جو وقف آیا ہے 3 ہفتے کا, دوبارہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ کہاں پہ ہوں گے, لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ دوسری نشست بھی قطر میں ہو. وہ بات کی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے, لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ طالبان تجویز کو مانیں گے.
دوسری جانب امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے پیر کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے. اس موقع پر افغانستان میں ریزولیوٹ سپورٹ مشن کے سربراہ جنرل سکاٹ ملر بھی خلیلزاد کے ہمراہ تھے. پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملاقات کے دوران دو طرفہ امور, خطے کی مجموعی صورتحال اور خاص طور پر افغان امن و مساحلت کے عمل کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا ہے. اس موقع پر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل باجوہ نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے ریزولیوٹ سپورٹ مشن کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے کے امن و استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا. دوسری جانب اس موقع پر امریکی وفد نے خطے میں امن کے اصول کے مشترکہ مقصد کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گاڑی میں نصب بم پھٹنے سے ڈپٹی گورنر اپنے سیکرٹری سمیت ہلاک ہو گئے. کابل پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے دھماکہ خیز مواد ڈپٹی گورنر محبوب اللہ محبی کی گاڑی کے نیچے نصب کر رکھا تھا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا. پولیس کے مطابق دھماکہ منگل کی صبح اس وقت ہوا جب ڈپٹی گورنر اپنے محافظوں کے ہمراہ سفر کر رہے تھے. واقعے میں ڈپٹی گورنر کے 2 محافظ بھی زخمی ہوئے. تاحال کسی گروپ کی جانب سے اس کارروائی کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی. افغان نیوز ایجنسی تلو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں کابل پولیس کے حوالے سے بتایا کہ ڈپٹی گورنر اور ان کے معاون کی گاڑی کے نیچے ٹائم ڈیوائس نصب کی گئی تھی. گزشتہ ہفتے بھی ایک واقعے میں افغان پروسیکیوٹر کو مشرقی کابل میں نامعلوم افراد نے ہلاک کر دیا تھا. عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق افغان پولیس نے تصدیق کی ہے کہ منگل کے روز ایک اور واقعے میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ سے ایک پولیس افسر ہلاک جبکہ ایک زخمی ہو گیا. ادھر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحا میں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور اگلا دور جنوری کے پہلے ہفتے میں ہوگا. اور آئیے اب وہ رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں جس کا ذکر ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی کیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے انسداد ریپ آرڈیننس 2020 کی منظوری دے دی, جس کے تحت ریپ کے مجرم کو نامرد بنانے سے متعلق رضامندی حاصل کرنے کی شرط ختم کر دی گئی. ریپ کیسز کے لیے خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور 4 ماہ کے اندر ایسے کیسز کو نپٹا دیا جائے گا. قانونی اور انسانی حقوق کے ماہرین ایک طرف نئے قانون کو سراہتے ہیں تو دوسری طرف ان کے ذہنوں میں قانون پر عمل درآمد کے لیے سوالات بھی ہیں. اسلام آباد سے ملی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان میں وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد صدر مملکت عارف علوی نے انسداد ریپ آرڈیننس 2020 باضابطہ طور پر جاری کر دیا. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ریپ میں ملوث مجرم کو اس کی رضامندی کے بغیر نامرد بنا دیا جائے گا. آرڈیننس کے تحت مقدمے کی تحقیقات کے حوالے سے کوتاہی برتنے یا غلط معلومات فراہم کرنے والے پولیس یا سرکاری ملازم کو 3 سال قید کی سزا اور جرمانہ عائد کیا جا سکے گا. آرڈیننس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وزیراعظم کی جانب سے فنڈ تشکیل دیا جائے گا. فنڈز کو خصوصی عدالتوں کے قیام اور دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے فنڈ میں گرانٹ دی جائے گی. ملک بھر کے سرکاری اسپتالوں میں ضرورت کے مطابق اینٹی ریپ کرائسس سیل تعمیر کیے جائیں گے, جس میں MS, ایک آزاد سپورٹ ایڈوائزر اور ضلع کے DPO کو شامل کیا جائے گا. اینٹی ریپ کرائسس سیل کو ریپ کے حوالے سے کسی بھی ذرائع سے تحریری زبانی درخواست کی وصولی کے 6 گھنٹے کے اندر میڈیکل لیگل امتحان کیا جائے گا. تمام ثبوتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد انہیں محفوظ کرنا, فورنزک کرنا, FIR درج کرنا اینٹی ریپ کرائسس سیل کی ذمہ داری ہوگی. پولیس اسٹیشن کو ریپ سے متعلق معلومات کی وصولی کے فوری بعد اینٹی ریپ کرائسس سیل کو آگاہ کیا جائے گا. آرڈیننس کے تحت متاثرہ فرد اور گواہان کی حفاظت کے لیے نظام ترتیب دیا جائے گا, جس کے تحت متاثرہ فرد اور گواہ کی سیکیورٹی کے انتظامات کے علاوہ ان کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا. وزارت قانون و انصاف کی جانب سے ریپ کیسز کے حوالے سے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. خصوصی کمیٹی آرڈیننس پر عمل درآمد کے لیے وفاقی صوبائی وزارتوں, ڈویژن, ایجنسی اور اتھارٹی تک رسائی حاصل کر سکے گی. اس آرڈیننس کے ذریعے نادرا کی مدد سے زیادتی کیسز میں ملوث تمام افراد کا ڈیٹا بیس اکٹھا کیا جائے گا۔ انسانی حقوق پر کام کرنے والے کارکن سرور باری کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں کنسٹرکشن کا عمل ضروری ہو گیا ہے۔
ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ جو ریپ ہے، گینگ ریپس اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ میں اس قدر شدید اضافہ ہو رہا ہے، تو ہمیشہ جرائم روکنے کے لیے دونوں سائڈوں پہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس کے روٹ کازز کیا ہے؟ ایک تو وہ بہت ضروری ہے کہ کیا جو لا آ رہا ہے وہ روٹ کازز کو بھی اسی طرح ایڈریس کر رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ پھر بھی کرائم کریں ان کو کسی قسم کا
ڈیٹرنس
ان کے لیے ہونا چاہیے۔
قانونی ماہر ضیاء عوان کہتے ہیں کہ سزائیں موجود ہیں لیکن عمل درآمد اور تحقیقات کرنے والے تربیت یافتہ نہیں ہیں۔
95% پروسیکیوٹر، لائر، یہ جو پروٹیکشن کے آفیسرز ہیں، ویمن ڈیولپمنٹ کے متصف کے ادارے کے لوگ، یہ سارے میری ٹریننگ میں آئے، اینڈ آئی واز اے سول ٹرینر۔ اس میں سے 95% لوگ ہیں جنہوں نے ان لاز کو پڑھا ہی نہیں تھا، کبھی نہ ہی استعمال کیا۔ تو لا بنا دے جائیں،
آرڈیننس کے تحت جنسی زیادتی کے ملزمان کے تیز ٹرائل اور کیسز جلد از جلد نمٹانے کے لیے ملک بھر میں اسپیشل کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور 4 ماہ میں کیسز کو نمٹایا جائے گا۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 kHz پر۔
امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد صدر اور نائب صدر کے انتخاب کے ذمہ دار الیکٹورل کالج نے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی کامیابی کی باضابطہ طور پر تصدیق کر دی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
پیر کو الیکٹورل کالج کی ووٹنگ کے بعد قوم سے اپنے خطاب میں بائیڈن نے کہا کہ آج امریکہ میں جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، اب وہ امریکی قوم کو متحد کرنے کے لیے کام کریں گے۔ ریاست ڈیلیویئر کے شہر ولنگٹن سے اپنے خطاب میں بائیڈن نے کہا کہ ملک میں حکمرانی کے اصولوں کو آزمائش میں ڈالا گیا، دھمکیاں دی گئیں، لیکن یہ کمزور نہیں ہوئے۔ اپنے خطاب میں بائیڈن نے صدر ٹرمپ اور ان کے حامیوں کی جانب سے دھاندلی کے الزامات پر تنقید کرتے ہوئے اسے جمہوریت پر حملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اختیارات کا ناجائز استعمال بھی پرامن انتقال اقتدار کو روک نہیں سکا۔ الیکٹورل کالج کی ووٹنگ کے مطابق جو بائیڈن نے 306 جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 232 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ صدر ٹرمپ کو امریکی انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے والی سوئنگ ریاستوں میں شکست ہوئی تھی، تاہم صدر کا اب بھی یہ اصرار ہے کہ ان ریاستوں میں بڑے پیمانے پر ووٹنگ فراڈ اور بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے الیکٹورل کالج کی ووٹنگ کے بعد بائیڈن کے خطاب پر تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ تاہم اتوار کو اپنی مختلف ٹویٹس میں صدر نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو دہرایا۔ امریکی سپریم کورٹ اور ریاستی عدالتیں صدر کی انتخابی مہم کی جانب سے دھاندلی کے خلاف دائر لگ بھگ 50 درخواستیں مسترد کر چکی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اتوار کو ایک بار پھر دھاندلی کے الزامات دہراتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سوئنگ ریاستیں جہاں ووٹر فراڈ کے بڑے پیمانے پر دستاویزی شواہد موجود ہیں، وہاں ان کے بقول قانونی طور پر نتائج کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ صدارتی انتخابات کے بعد عبوری دور کے آخری مرحلے میں 6 جنوری کو امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکٹورل کالج ووٹنگ کی گنتی کی جائے گی۔ اگر کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کو پذیرائی نہ ملی تو اس کے بعد نائب صدر مائک پینس باضابطہ طور پر جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کا اعلان کریں گے۔ اس کارروائی کے بعد 20 جنوری کو 9 منتخب صدر اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جو بائیڈن کو نومبر کا صدارتی انتخاب جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ منگل کے روز کرملن نے کہا کہ پوٹن نے بائیڈن کو بھرپور کامیابی کی خواہشات کا اظہار کیا اور اس سے اعتماد کا اظہار کیا کہ امریکہ اور روس دنیا کو درپیش بہت سے چیلنجز کو حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ پوٹن نے مزید کہا کہ وہ بائیڈن کے ساتھ انٹریکشن اور رابطے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کے بہت سے رہنما بائیڈن کو اپنی مبارکباد پیش کرنے کے لیے اور جنوری میں اقتدار سنبھالنے والی نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعاون پر گفتگو کے لیے لیے انہیں کال کر چکے ہیں۔ پوٹن نے کہا تھا کہ وہ امریکی انتخابات کے سرکاری نتائج کے آنے تک انتظار کریں گے، جو پیر کے روز سامنے آئے جب الیکٹرل کالج نے صدر ٹرمپ پر بائیڈن کی فتح کی تصدیق کر دی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اٹرنی جنرل ولیم بار کرسمس سے قبل اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ صدر نے بتایا کہ بر نے پیر کو وائٹ ہاؤس میں اپنا استعفیٰ جمع کرا دیا ہے۔ امریکہ کے اٹرنی جنرل ولیم بار ایسے وقت پر استعفیٰ دے رہے ہیں جب صدر ٹرمپ کی جانب سے صدارتی انتخابات میں شواہد کے بغیر فراڈ کے دعووں اور نومنتخب صدر جو بائیڈن کے بیٹے کے خلاف تحقیقات کے معاملات پر دونوں کے درمیان اختلافات بڑھ رہے تھے۔ صدر ٹرمپ نے پیر کے روز اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ بار کرسمس سے پہلے اپنے عہدے سے دستبردار ہوں گے تاکہ وہ تعطیلات اپنے خاندان کے ساتھ گزار سکیں۔ صدر ٹرمپ نے رواماں اٹرنی جنرل کی جانب سے خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو دیے گئے بیان پر خفگی کا اظہار کیا تھا، جس میں ولیم بار نے کہا تھا کہ صدارتی انتخابات میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کے شواہد نہیں ملے جس سے نتائج تبدیل ہو سکتے ہوں۔ بار نے اپنے استعفے میں یہ بھی تحریر کیا ہے کہ انہوں نے 2020 کے انتخابات میں فراڈ سے متعلق الزامات کے جائزے کے بارے میں صدر ٹرمپ کو آگاہ کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان الزامات کی جانچ پڑتال ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 23 دسمبر دفتر میں ان کا آخری دن ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ڈپٹی اٹرنی جنرل جیف روزن جو غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں قائم مقام اٹرنی جنرل ہوں گے۔ ٹرمپ نے پیر کے روز سارا دن وائٹ ہاؤس میں الیکٹورل کالج کی ووٹنگ کو دیکھنے میں گزارا، تاہم انہوں نے اس دوران ولیم بار سے ملاقات بھی کی۔ ولیم بار جو دوسری مرتبہ اٹرنی جنرل کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، خود کو ایک ایسی غیر جانبدار شخصیت کے طور پر پیش کرنے کی خواہش رکھتے تھے جو سیاسی دباؤ کے سامنے سر نہ جھکائے، لیکن ڈیموکریٹس نے کئی بار ان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اٹرنی جنرل سے زیادہ صدر ٹرمپ کے ذاتی وکیل بن گئے ہیں۔ اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال اور اعداد و شمار کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ، جسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 73 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 8,905 ہو گئی ہے۔ بھارت میں کرونا ویکسین کی تقسیم اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی منصوبہ بندی شروع ہو گئی ہے۔ اعلی حکومتی مشیر نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ 6 سے 8 ماہ کے دوران بھارت اپنی وسیع الیکشن مشینری کو استعمال کرتے ہوئے صحت کے اعتبار سے کمزور افراد کو کرونا ویکسین کی 60 کروڑ خوراکیں فراہم کرے گا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے کرونا وائرس کی ویکسین سے متعلق تجاویز دینے والے انتظامی گروپ کے سربراہ وی کے پال کے مطابق حکومت نے 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان درجہ حرارت رکھنے والی کولڈ اسٹوریج کی سہولتوں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ وی کے پال کا کہنا ہے کہ بھارت میں ویکسین کی فراہمی کے لیے 4 کمپنیاں میدان میں ہیں۔ ان کے بقول ان کمپنیوں کی ویکسین کو عام استعمال ہونے والے کولڈ اسٹوریج میں رکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ حکام اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جنوری کے اختتام تک مزید 1 لاکھ امریکی اس وبا کے باعث زندگی کی بازی ہار سکتے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق منگل تک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 3,489 سے بڑھ گئی ہے۔ دوسری طرف کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اسکول بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اسکولوں کی بندش کا حکم منگل سے نافذ العمل ہوگا۔ جنوبی کوریا میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کی شدت ملک میں رواں سال فروری میں آنے والی پہلی لہر سے بھی زیادہ ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور امریکہ میں سیاسی وابستگی سے ہٹ کر کام کرنے والے قانون ساز گروپ کووڈ 19 کے لیے امدادی پروگرام میں ایک تجویز پیش کی ہے، جبکہ کانگریس اس سلسلے میں حتمی سمجھوتا طے کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ پیر کے روز پیش کی جانے والی تجویز میں کاروباروں، بے روزگاروں اور اسکولوں کے لیے اربوں ڈالر کی مدد شامل ہے، جبکہ ویکسین کی فراہمی کے لیے رقم بھی شامل ہے۔ اس میں 160 بلین ڈالر کی رقم ریاستوں اور مقامی حکومتوں کے لیے مختص ہے، تاہم اس میں پیش رفت کا راستہ واضح نہیں۔ کانگریس لیڈر اور ٹرمپ انتظامیہ سرکاری امداد پر بات چیت کر کے حتمی حل کے لیے کوشاں ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ جمعے کی نصف شب کی ڈیڈ لائن تک ایک مکمل پیکج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھیج دیا جائے گا۔ اور پیر کے روز امریکہ بھر میں ہیلتھ کیئر ورکرز اس امید پر کووڈ 19 کے شارٹس لگوانے کے لیے تیار ہو گئے کہ ویکسینیشن کی ایک بھرپور کوشش امریکہ میں 300,000 امباد کی دل خراش حقیقت کا باعث بننے والے کرونا وائرس کو شکست دے سکے گی۔ نیو یارک میں لانگ آئیلینڈ کے جوش میڈیکل سینٹر میں ویکسین لگوانے والی ایک اولین ورکر بن جانے والی نرس سینڈرا لنسے نے کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے اب صحت یابی قریب ہے۔ اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی کے ویکسنر میڈیکل سینٹر کے ورکرز نے 3-2-1 کی گنتی کرتے ہوئے ابتدائی انجیکشنز کو سراہا۔ ان شارٹس نے ویکسینیشن کی اس کوشش کا آغاز کیا ہے جو امریکی تاریخ کی سب سے بڑی ویکسینیشن بن جائے گی اور آخرکار اس وبا کو شکست دے سکے گی۔ ادھر امریکی ریاست کیلیفورنیا میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، ہر روز ہزاروں نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر ریاست کی تقریباً 80% آبادی کو گھروں میں رہنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، لیکن کاروباری افراد کہتے ہیں کہ پابندیاں غیر منصفانہ ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ اسادیہ زیبرانجا۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا میں صاف نظر آتا ہے کہ زندگی ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی زد میں ہے۔ ریاست یا مقامی حکام کی جانب سے کیلیفورنیا کے گنجان آباد علاقوں میں کرسمس کی تعطیلات کے دوران لوگوں کو گھروں میں رہنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔
مجھے ان کے لیے بہت برا محسوس ہو رہا ہے۔
نئے حکم نامے کے تحت ریسٹورانٹ صارفین کو باہر بٹھا کر بھی کھانا پیش نہیں کر سکتے، صرف ڈیلیوری اور کیری آؤٹ کی سروسز دی جائیں گی۔ کچھ ریسٹورانٹس کے مالکان ان احکامات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔
We're not going to abide by those orders.
ہم ان احکامات کی پابندی نہیں کریں گے۔ ہم صرف کیری آؤٹ اور ڈیلیوری پر گزارا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ایپ کے ذریعے ڈیلیوری کے ہر $1 پر 30 سینٹ ادا کر رہے ہیں۔
بہت سے چھوٹے کاروباری مالکان کہتے ہیں کہ گھر میں رہنے کا یہ حکم غیر منصفانہ ہے، کیونکہ ریٹیل سٹور 20% کی گنجائش کے ساتھ چلائے جا سکتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن بیوٹی پارلرز بند کر دیے گئے ہیں۔ لوگارسی اور انوسو جگہ کو جراثیم سے پاک رکھنے کی تربیت لے چکے ہیں اور اب تک 2 بار شٹ ڈاؤن کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے رہے ہیں، مگر اب وہ اس کے لیے تیار نہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ کووڈ ایک حقیقت ہے۔ ہم تمام ضروری احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے کاروبار چل رہے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کے پاس وہ ٹریننگ نہیں جو ہمارے پاس ہے، تو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی تعمیل کریں۔
کچھ کاروباری مالکان کا کہنا ہے کہ گورنر گیون نیوسم کے حکم کی تعمیل کرنا بھی مشکل ہے۔ نومبر میں انہوں نے کیلیفورنیا کے لوگوں سے کہا کہ وہ بڑے اجتماعات میں شرکت نہ کریں اور اس کے بعد خود ایک گروپ کے ساتھ سالگرہ کی دعوت میں شریک ہوئے۔
جو لوگ قاعدے قانون بنا رہے ہیں وہ خود انہیں توڑ رہے ہیں، اور اس سے ہمیں 2 چیزیں پتہ چلتی ہے۔ ایک یہ کہ انہیں ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، یا پھر وہ قواعد کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، یا ان کے حالات اتنے تشویشناک نہیں ہیں کہ وہ محسوس کریں کہ قواعد پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔
میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ کو تلقین کرنے کے ساتھ خود اس پر عمل کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سے کہوں پر خود نہ کروں۔
کیلیفورنیا میں گھروں تک محدود رہنے کا حکم کم از کم 3 ہفتوں تک نافذ رہے گا اور ریاست کے 5 حصوں میں سے کسی ایک میں تب شروع ہوتا ہے جب ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں 15% سے بھی کم جگہ رہ جائے۔
مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا عملہ نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کی دیکھ بھال کر سکیں، اور ہسپتال میں صورتحال خطرناک ہو جاتی ہے جب ہمارے پاس اتنا عملہ نہیں ہوتا ہے جو کئی بیمار لوگوں کی دیکھ بھال کر سکے۔
لیکن جنوبی کیلیفورنیا کی متعدد کاؤنٹیز میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ گھروں میں رہنے کا حکم نامہ نافذ نہیں کریں گے۔
ہمارا پولیس کا محکمہ گورنر کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے رہائشیوں پر دھونس جمانے یا زبردستی کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔
جہاں ایک طرف چھوٹے کاروباری افراد معاشی بدحالی کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، وہیں ڈاکٹرز بھی کرسمس کی تعطیلات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم کو امید ہے کہ ریاست میں کووڈ 19 کی ایک اور لہر نہیں آئے گی، کیونکہ اب ویکسینز آنے والی ہیں۔ الزبتھ لی کے ساتھ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ۔
پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پیر کے روز نیٹو کے اپنے اتحادی ترکی پر روس کے ایک ایئر ڈیفنس سسٹم کی خریداری کی بنا پر پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ سے دونوں ملکوں کے درمیان ایسے میں مزید مہازرائی کی فضا پیدا ہو گئی جب منتخب صدر اپنا عہدہ سنبھالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ اقدام ایسے وقت سامنے آیا جب واشنگٹن اور انکرا کے درمیان تعلقات ترکی کی جانب سے روس سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کے حصول کے ساتھ ساتھ شام میں اس کے اقدامات آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان اور مشرقی بحیرہ روم کے علاقے میں تنازع کی وجہ سے 1 سال سے زائد عرصے سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں۔ امریکہ نے 2007 میں ایک ایرانی جزیرے سے امریکہ کی تحقیقاتی ایجنسی ایف بی آئی کے ایجنٹ رابرٹ لیونسن کے مبینہ اغوا اور قتل کے حوالے سے ایران کے دو انٹیلیجنس اہلکاروں محمد باسیری اور احمد خزائی کو براہ راست ملوث قرار دیا. امریکہ کے محکمہ خزانہ نے پیر کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں دونوں مذکورہ ایرانی اہلکاروں کو ایران کی وزارت برائے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے اعلی اہلکار بتایا. ایک اعلی امریکی عہدیدار نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ اس بات کا امکان کم ہے کہ دونوں مذکورہ ایرانی اہلکار امریکہ میں کوئی ایسے بینک اکاؤنٹ موجود ہوں جنہیں بلاک کیا جا سکے. تاہم ان دونوں کے خلاف ایران سے باہر اقدامات پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں. ان پابندیوں میں موسکی بیرونی ملک نمائندگی کرنا اور دیگر ممالک کے انٹیلیجنس اہلکاروں سے ملاقاتیں کرنا شامل ہے. ان دو افراد کے بارے میں مزید معلومات فراہم نہیں کی گئیں. ایران کے سرکاری میڈیا نے مذکورہ ایرانی انٹیلیجنس اہلکاروں باسیری اور خزائی پر امریکی پابندیوں کی تصدیق کی ہے، تاہم اس حوالے سے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. سرکاری نیوز ایجنسی نے بھی ایران کی وزارت خارجہ کی طرف سے ماضی میں جاری کیے گئے بیان کا حوالہ دیا، جس میں لیونسن کے لاپتہ ہونے میں ایران کے ملوث ہونے سے انکار کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ کئی سال پہلے ہی ایران سے جا چکے تھے. لیونسن 9 مارچ 2007 کو جنوبی ایران کے جزیرے کیش سے لاپتہ ہو گئے تھے. وہ ایف بی آئی میں 22 برس تک ملازمت کرنے کے بعد ایرانی جزیرے میں ایک نجی انویسٹیگیٹر کے طور پر موجود تھے. تاہم 2013 میں ایک امریکی نیوز ایجنسی نے لیونسن کو امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے مشن کا حصہ ظاہر کیا تھا، لیکن امریکی حکام نے اس کی تصدیق نہیں کی تھی. ٹرمپ انتظامیہ نے لیونسن کے بارے میں پہلی مرتبہ بیان جاری کرتے ہوئے گزشتہ مارچ میں کہا کہ لیونسن متوقع طور پر کچھ عرصہ قبل انتقال کر گئے. لیونسن کے اغوا کنندگان نے 2010 اور 2011 میں ان کے بارے میں ویڈیو اور تصاویر ان کے خاندان کو بھجوائی تھیں، جس میں ان کی حالت خراب نظر آتی تھی. تاہم ان کے خاندان کو ان کے زندہ ہونے کے بارے میں کوئی شواہد نہیں ملے. لیونسن کے خاندان نے امریکہ کی حکومت کی جانب سے ایران کے خفیہ ایجنٹوں پر پابندیوں کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور انہیں انصاف کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے. وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ ایرانی ایجنٹوں پر امریکی پابندیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ ایران پر اغوا اور حراست کو سفارتکاری کے ایک حربے کے طور پر استعمال کرنے کا ذمہ دار قرار دیتا ہے. شام کی سرکاری افواج اور اتحادی ملیشیاؤں نے شمال مغربی صوبے ادلب میں سرگرم باغیوں اور جہادی دھڑوں کے ٹھکانوں پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. مقامی میڈیا کے مطابق اتوار کے روز سرکاری افواج نے ادلب کے جنوبی علاقے میں توپ خانے اور میزائلوں سے اپنے مخالفین پر حملہ کیا. حملے میں تقریباً درجن بھر باغی اور جہادی ہلاک اور زخمی ہوئے. جوابی حملے میں سرکاری افواج کے کم از کم 2 اہلکار بھی مارے گئے. ادلیب وہ آخری گڑھ ہے جہاں شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کی مخالف قوتوں کا ابھی تک قبضہ ہے. شامی افواج روس کی فضائیہ اور ایران کی پشت پناہی والی ملیشیاؤں کی حمایت سے اس ٹھکانے پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے ڈائریکٹر رمی عبدالرحمان کا کہنا ہے کہ اپنے حملوں میں شدت پیدا کر کے اسد حکومت چاہتی ہے کہ وہ اس شاہراہ پر مکمل قبضہ کر لے جو صوبہ حلب اور صوبہ لتاکیا کو صوبہ ادلیب میں سے گزرتے ہوئے ملاتی ہے. آبزرویٹری نے کہا کہ حکومتی فورسز نے ادلیب میں جن باغی گروپوں کو اپنے حالیہ حملوں کا نشانہ بنایا ان میں تحریر الشام، انصار التوحید اور حراس الدین شامل ہیں. آبزرویٹری کا شام میں اپنے محققین کا ایک نیٹ ورک ہے. تحریر الشام ادلیب میں سرگرم سب سے طاقتور عسکریت پسند گروپ ہے، جسے امریکہ بھی دہشت گرد گروپ قرار دے چکا ہے. دیگر 2 گروپ چھوٹے ہیں اور ان کی وابستگی القاعدہ دہشت گرد گروپ سے ہے. پیر کے روز ایک عارضی رکاوٹ کے باعث دنیا بھر میں گوگل کی سروسز متاثر ہوئیں، جن میں جی میل اور یوٹیوب بھی شامل ہے. گوگل کی سروسز ایسٹرن ٹائم کے مطابق صبح 4 بجے سے 45 منٹ کے لیے معطل رہیں، جس کی وجہ سے ریموٹ لرننگ، انٹرٹینمنٹ اور ویڈیو شیئرنگ کا کام متاثر ہوا. گوگل کے ترجمان نے اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے صارفین سے اس تعطل پر معذرت کی اور بتایا کہ اس رکاوٹ کی چھان بین کی جا رہی ہے. یو ایس فیڈرل ٹریڈ کمیشن نے پیر کے روز امیزون، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور انٹرنیٹ کی دیگر کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ یہ بات تفصیل سے بتائیں کہ صارفین کا ڈیٹا کیسے جمع کرتے ہیں، اپنے اشتہارات کیسے دیتے ہیں اور ان سے رابطہ کیسے رکھتے ہیں، اور ان کی یہ پریکٹسز بچوں پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہیں. یہ آرڈرز 5 میں سے 4 ایف ٹی سی کمشنر کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، جو متعلقہ قوانین سے متعلق اسٹڈیز کنڈکٹ کرتے ہیں. اور روس نے پیر کے روز اپنے ہیوی لفٹ اینگرا A5 اسپیس راکٹ کا کامیاب تجربہ کیا. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اسے قومی سلامتی کے لیے اہم قرار دیا ہے. یہ راکٹ اس سے پہلے سن 2014 میں لانچ کیے گئے راکٹ کی جگہ لے گا، جو 20 ٹن وزن لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں کچھ مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. पता है www.urduvoa.com।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी न्यूज शो पेश किया जा रहा है। और आइए अब आपको वो रिपोर्ट सुनाते हैं जिसका हमने जिक्र किया था प्रोग्राम के आगाज में। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कर्ज की अदायगी के लिए चीन से $1 अरब हासिल कर लिए हैं। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को $1.5 अरब का इजाफी कर्जा दिया जो कि सऊदी अरब को अदा किया जा रहा है। यह दूसरी मरतबा है कि चीन पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आया। इससे पहले रवां साल अगस्त में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के मुतालबे पर चीन से कर्जा हासिल करके अदायगी की थी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अली फुरकान।
वजारत खजाना के जराये के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने मंगल को सऊदी अरब को $1 अरब की रकम अदा कर दी है, जबकि बाकी रह जाने वाले $1 अरब भी पाकिस्तान आइंदा माह अदा कर देगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के राबता करने पर वजारत खजाना के तर्जुमान आबिद कमर ने कहा कि वो इस मामले पर किसी किस्म की मालूमात देने से कासिर हैं। वजारत खजाना के हुकाम का भी कहना है कि ये दो ममालिक के दरमियान खुफिया मामला है जिसकी तफसीलात से आगाह नहीं किया जा सकता। माली साल के पहले 6 माह में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से हासिल किए गए $3 अरब कर्ज में से $2 अरब 3% सूद के साथ वापिस कर दिए हैं। ये दूसरी मरतबा है कि चीन पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में हालिया अरसे में बज़ाहिर सर्द महरी पाई जाती है। साबिक वजीर खजाना सलमान शाह कहते हैं कि सऊदी अरब को कर्ज की वापसी और चीन से उधार रकम का हसूल एक मामूल का अमल है जो कि मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात के तहत हो रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के बैरून मुल्क कर्जे 100 अरब से जायद हैं और सालाना 10 से 15 अरब कर्ज की वापसी करना होती है। वो कहते हैं कि इस अमल में कई कर्ज अदा हो जाएंगे और कई की जगह नए कर्ज ले लेंगे। सलमान शाह कहते हैं कि चीन के साथ कर्ज के हालिया हसूल को मगरब तनकीदी नजर से देख सकता है, ताहम इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान चीन के जेर असर हो गया है।
रीफाइनेंस करने की जरूरत होती है तो एक ये नॉर्मल प्रैक्टिस है जिसके तहत कई लोन्स जो हैं वो रीपे हो जाएंगे और उसकी जगह पे नए लोन्स आ जाएंगे। और ये क्योंकि हमारा एक IMF प्रोग्राम भी चल रहा है उसके तहत ये रेगुलेटेड भी होते हैं।
मालियाती अमूर के सहाफी मेहताब हैदर कहते हैं कि बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड के साथ होने वाले माहदे में ये तय पाया था कि पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने के लिए दोस्त ममालिक से कर्ज हासिल करेगा जो कि सऊदी अरब और मुतहदा अरब इमारात से लिए गए। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के कर्ज वापसी के मुतालबे पर अब पाकिस्तान चीन से उधार रकम मांग रहा है। उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट में इजाफे के बावजूद फाइनेंशियल अकाउंट 1.33% है। उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट में इजाफे के बावजूद फाइनेंशियल अकाउंट मनफी 1.33% है जो कि पाकिस्तान को दोबारा IMF से रजू करने पर मजबूर करेगा। मेहताब हैदर कहते हैं कि इस सारे अमल में पाकिस्तान का चीन पर इन्हिसार बढ़ रहा है।
पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल अकाउंट है और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजिशन है वो फाइनेंशियल अकाउंट पहले 4 महीनों में नेगेटिव $1.336 बिलियन है। तो आपका जो फॉरवर्ड लुकिंग है वो यही है कि आपको IMF के पास वापस जाना पड़ेगा।
सऊदी अरब ने 2018 के आखिर में पाकिस्तान को $6.20 अरब का मालियाती पैकेज दिया था जिसमें $3 अरब की नकद इमदाद और $3.20 अरब की सालाना तेल और गैस की मौखर अदायगियाँ शामिल थी। अली फुरकान, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
और अब आपको हम सुनवा रहे हैं एक खुसूसी इंटरव्यू। हमारे साथी शहनाज अजीज ने बात की भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में महमीद सैयद से जो दुनिया भर में आबाद कश्मीरियों की इंतहाई महबूब आवाज भी हैं।
تو سامین ایک بار پھر محمید سید سے مزید باتیں۔ محمید سید نے خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ کشمیری معاشرے میں سینکڑوں برسوں سے عورت کو اظہار کی آزادی حاصل ہے اور اسے ایک باعزت مقام دیا جاتا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے مثال دی حبہ خاتون کی جو ایک انتہائی ممتاز شاعرہ ہے. تو لیجیے گفتگو کا باقی حصہ سنتے ہیں.
تو یہ جو آپ نے بات کی عورت کے رول کی, تو اس پہ کبھی کچھ آپ نے کچھ کہا؟
ایکچولی میں کبھی بھی کہیں بھی جاؤں, میرا ہمیشہ یہ سبمسو سائیڈ ہوتا ہے کہ میں لڑکیوں کو کافی زیادہ سپورٹ کرتی ہوں. لائک کئی سارے ٹیلنٹ شوز ہوتے ہیں, مجھے بہت خوشی ملتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ نئی نئی ینگ لڑکیاں آنا چاہتی ہیں میوزک کے فیلڈ میں, اور میں ان کو زیادہ انکریج کرتی ہوں کہ وہ اور آگے آئے اور محنت کریں اور اسی میں اپنا کچھ کمال کر کے دکھائیں. اور آبویسلی اس میں محنت بھی کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بھی کافی انکریج کرتی ہوں ان کو. باقی اس کے ساتھ ساتھ اگر کبھی مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی شعبے میں, کسی بھی پروفیشن میں, کسی بھی لڑکی کو میری ضرورت ہو, میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتی اس کے لیے. اسپیسیفکلی میں نے اس پہ کوئی گانا تو نہیں گایا ہے, بٹ ہاں حبا خاتون ایک پوئٹس تھی جو بہت پہلے کشمیر میں رہا کرتی تھی, جن کا نکاح یوسف شاہ چک بادشاہ ہوا کرتے تھے ان سے ہوئی تھی. تو ان کی کتابیں ہیں, ان کے کئی سارے کلام ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں, ان کو یہاں پہ کافی مانا جاتا ہے حبا خاتون کو. ان کی پوئٹری میں نے کافی گائی ہے, بہت ساری گائی ہے.
تو کچھ سنائے؟
ضرور ضرور. راہ بخش تم سر پروردگارو تے کیوں ہو باٹیو میان مر نہیں, راہ بخش تم سر پروردگارو تے کیوں ہو باٹیو میان مر نہیں, راہ تم سر پروردگارو تے کیوں ہو باٹیو میان مر نہیں. یہ ذرا سی ایک لائن میں نے ان کے کلام میں سے گائی ہے جو میرے ون آف مائی فیورٹس ہے.
مطلب
ان کی کافی ساری پوئٹری ہے ان کی جو کافی مشہور ہے کشمیر میں. ان کا نام ہی کافی ہے یہاں کے, ان کے نام کو کافی عزت دی جاتی ہے یہاں پہ. یہ ایکچولی ہم اس بات کو بہت خوشی ہوتی ہے مجھے کہتے ہوئے کہ کتنا ٹائم پہ, کتنے سو سال پہلے ان کی یہ جو پوئٹری, ان نے یہ کلام لکھے ہیں, یہ پوئٹری صوفیانہ کلام لکھے ہیں یا اپنی لائف پہ کچھ پوئٹریز لکھی ہیں, ابھی تک ان کو سراہا جاتا ہے, ابھی تک ان کا نام ہے, زندہ ہے پورے کشمیر میں. وہ آپ کسی سے بھی حبا خاتون کے بارے میں پوچھیں گی تو وہ جھٹ سے ایک دم سے آپ کو ان کے بارے میں پورا وہ ڈسکرپشن دیں گے کہ کس طرح انہوں نے, ان کا کیا لائف اسٹرگل تھا, پھر انہوں نے کس طرح دکھ میں پوئٹری لکھی, پھر ایک دور تھا جب ان کی شادی یوسف شاہ بادشاہ یوسف شاہ چک کے ساتھ ہوئی تھی, پھر اس ٹائم پہ کس طرح وہ خوشی اچھی والی رومانٹک پوئٹری لکھ رہی تھی. تو ان کا ایک نام ہے, ایک عزت ہے. کہنا چاہتی ہوں یہاں پہ ایک بہت پہلے سے ہی یہ ایک چلتا آ رہا ہے کہ ووٹ کیا جاتا ہے, اور ابھی مجھے لگتا ہے آج کی ڈیٹ میں تو یہ بالکل شیور ہو جاتا ہے انسان کی بہت ٹائم پہلے سے اس دور میں بھی ایک اظہار کی آزادی تھی ایک عورت کو, کہ ان کی جو پوئٹری ہے, ان کے جو کلام ہے ابھی تک اتنے زیادہ فیمس ہیں, مشہور ہیں, لوگ سننا پسند کرتے ہیں, کتنی عزت دیتے ہیں ان کو, ان کے نام کو. یہ تو کمینڈیبل بات ہے کہ کشمیر میں یہ سب ہوتا ہے.
تو آپ کا جو شعبہ ہے یعنی موسیقی, تو لڑکیوں کے لیے ظاہر ہے کافی سارے دروازے, جگہوں پہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنوبی ایشیا میں اگر وہ میوزک میں آنا چاہیں. تھوڑا سا بتائیے آپ مجھے کہ آپ اس پہلو سے کس طرح دیکھتی ہیں ایک لڑکی یا ایک عورت کے حقوق کو کشمیر میں؟
یہ ایک عالمی مسئلہ ہے میرے حساب سے, کیونکہ جو لڑکی ہوتی ہے ایک عورت ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی پروفیشن میں ہو یا پھر وہ کسی پروفیشن میں نہ ہو کے ایک ہاؤس وائف ہو, ایک عورت کو ہر چیز میں فیس کرنا پڑتا ہے, ہر پروفیشن میں فیس کرنا پڑتا ہے. پر آئی تھنک اگر ان جنرل میں کشمیر کی بات کروں, یہاں پہ کافی زیادہ سپورٹ ملتا ہے ایک لڑکی کو, چاہے وہ کوئی سے بھی کسی بھی جو اس کا پسندیدہ پروفیشن ہو اس میں جانا چاہے تو وہ بالکل آرام سے اپنے پروفیشن میں جاتی ہے اور اس کو کافی سپورٹ بھی ملتا ہے.
تو سامعین یہ تھی مہمیز سید, شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سال 2020 میں بالی ووڈ کے 18 فنکار اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان میں سشانت سنگھ راجپوت، رشی کپور، عرفان خان، سروج خان اور واجد خان شامل ہیں. سشانت سنگھ راجپوت اور آصف بسرا نے مبینہ طور پر خودکشی کی. کچھ فنکار عالمگیر وبا کرونا کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گئے، جبکہ بعض دیگر بیماریوں کے باعث یا پھر اچانک دنیا سے رخصت ہوئے. فائزہ بخاری کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
70 کی دہائی میں ریلیز ہونے والی فلم بابی سے شہرت پانے والے رومانوی ہیرو رشی کپور کو 2018 میں کینسر ہوا. علاج کی غرض سے ایک سال نیو یارک میں گزارنے کے بعد وہ بھارت لوٹے اور 30 اپریل کو 68 سال کی عمر میں چل بسے. رشی کپور نے اپنے کریئر کے آخری برسوں میں اگنی پتھ اور ڈی ڈے جیسی فلموں میں منفی کردار ادا کر کے داد سمیٹی. کمرشل سینما کو یادگار اور ہٹ فلمیں دینے والے عرفان خان رشی کپور کی موت سے صرف ایک دن پہلے 29 اپریل کو اس دنیا سے رخصت ہوئے. انہوں نے بالی ووڈ کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے. وہ کینسر کے باعث زندگی کی جنگ ہارے. ان کے کریڈٹ میں ہندی میڈم، انگریزی میڈم، لائف ان میٹرو، مقبول اور قصہ جیسی ہٹ فلمیں شامل ہیں. 34 سالہ بالی ووڈ سٹار سشانت سنگھ راجپوت نے مبینہ طور پر اپنے فلیٹ پر خودکشی کر لی تھی. تاہم پولیس ان کی موت کے محرکات کے حوالے سے تحقیقات تاحال جاری رکھے ہوئے ہے. انہوں نے ٹی وی سیریز پوتر رشتہ میں مانو دیو مکھ کے کردار سے شہرت حاصل کی. 2013 میں سشانت سنگھ نے فلم نگری کا رخ کیا اور شدھ دیسی رومانس، ایم ایس دھونی دی انٹولڈ سٹوری، ڈرائیو اور دل بیچارہ میں اداکاری کے جوہر دکھائے. بالی ووڈ کوریوگرافر سروج خان 2 جولائی کو دل کے دورے کے باعث انتقال کر گئیں. وہ ممبئی کے گرو نانک ہسپتال میں سانس میں تکلیف کے باعث زیر علاج تھیں. انہوں نے ہالی ووڈ میں اپنے 35 سالہ کیریئر میں 2000 سے زائد گانوں کی کوریوگرافی کی. انہوں نے 70 کے اشرے میں بالی ووڈ میں قدم رکھا تھا. 80 کے اشرے میں سری دیوی اور پھر مادھوری دکشت کے مشہور گانوں کی کوریوگرافی سے سروج خان کو شہرت ملی. فلم نگینا، مسٹر انڈیا اور تیزاب ان کی میگا ہٹ فلمیں ہیں. بالی ووڈ کے ویٹرن کمیڈین جگدیپ 81 سال کی عمر میں 8 جولائی کو ممبئی میں انتقال کر گئے. ان کا اصل نام سید اشتیاق احمد جعفری تھا. جگدیپ 1975 کی بلاک بسٹر فلم شولے میں سورما بھوپالی کے کردار میں امر ہوئے. انہوں نے انداز اپنا اپنا، مستی نہیں سستی اور دیگر فلموں میں بھی کام کیا. سلمان خان کی ابتدائی فلموں کے ہٹ گانوں میں سلمان کی آواز بننے والے پلے بیک سنگر ایس پی بالا کا انتقال 25 ستمبر کو چنائی میں ہوا. وہ کرونا وائرس میں مبتلا تھے. 5 اشروں پر مشتمل میوزک کریئر میں انہوں نے 16 زبانوں میں 40,000 سے زائد گانے گائے. سلمان خان کی دبنگ سیریز فلموں میں منی بدنام ہوئی جیسے سپر ہٹ گانوں کا میوزک دینے والے بھائیوں ساجد اور واجد کی جوڑی کے میوزک کمپوزر واجد خان یکم جون کو انتقال کر گئے. واجد خان کی فیملی کے مطابق ان کا انتقال ہارٹ فیل ہونے کے باعث ہوا. جب وی میٹ، بلیک فرائیڈے اور متعدد دیگر فلموں سے اپنی شناخت بنانے والے آصف بسرا نے 12 نومبر کو ہماچل پردیش کے شہر دھرم شالہ میں اپنے گھر میں مبینہ طور پر خودکشی کر لی. پولیس کا کہنا تھا کہ 53 سالہ آصف بسرا 4 سال سے دھرم شالہ میں کرائے کے گھر میں مقیم تھے. ویٹرن اداکارہ کمکم 28 جولائی کو اس دنیا سے رخصت ہوئیں. 1956 میں فلم آر پار میں کام کر کے کمکم راتوں رات مقبول ہو گئیں. انہیں 1957 میں بنی کلاسک فلم پیاسا میں بھی کاسٹ کیا گیا. کمکم نے 1956 میں فلم میم صاحب میں شمی کپور کے ساتھ بھی کام کیا. وہ مدر انڈیا، کوہنور، اجالا، سن آف انڈیا، للکار اور دیگر فلموں کا بھی حصہ رہیں. بالی ووڈ کے لیجنڈری فلم میکر باسو چیٹرجی 4 جون کو 93 سال کی عمر میں چل بسے. وہ ان فلم سازوں میں شامل تھے جن کی فلموں کا ہیرو عام آدمی ہوتا تھا. ان کی مقبول فلموں میں رجنی گندھا، کھٹا میٹھا، چمبیلی کی شادی وغیرہ شامل ہیں. باسو چیٹرجی کی آخری فلم گدگدی 1997 میں بنی تھی. ان فنکاروں کے علاوہ بھی کئی اور بالی ووڈ ستارے اس سال دنیا سے رخصت ہوئے. ان میں تامل اداکارہ وی جے چترا 9 دسمبر کو چنائی کے ایک ہوٹل میں مردہ پائی گئیں. ویٹرن ہندی اور مراٹھی اداکار روی پتھ وردھن دل کے دورے کے باعث 6 دسمبر کو، جبکہ سمترا چیٹرجی 15 نومبر کو انتقال کر گئیں. انہیں بھی کرونا وائرس نے اپنا شکار بنایا. پنڈت جسراج 17 اگست کو چل بسے. وہ لیجنڈری کلاسک گائک تھے. آریا بینرجی 12 دسمبر کو کولکتہ میں مردہ پائی گئیں. انہوں نے فلم دی ڈرٹی پکچر میں ودیا بالن کے ساتھ شکیلا کا کردار ادا کیا تھا. اس طرح فلم میکر نشیکانت کمات نے حیدرآباد کے ہسپتال میں 17 اگست 2020 کو آخری سانسیں لیں. وہ جگر کے مرض میں مبتلا تھے. انہوں نے بالی ووڈ میں اجے دیوگن اور تبو کی فلم درشیام، مداری اور جان ابراہم کی فلموں فورس اور راکی ہینڈسم ڈائریکٹ کی تھیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ سن رہے ہیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
بدھ 28 اکتوبر کو امریکہ کے محکمہ انصاف نے 8 ایسے افراد کو مورد الزام ٹھہرایا ہے
جو امریکہ کے اندر عوامی جمہوریہ چین یا پی آر سی کے غیر قانونی ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کی سازش کر رہے تھے. مدعا لیہان امریکی شہریوں پر مبینہ طور پر نظر رکھنے، ان کی نگرانی کرنے، ہراساں کرنے اور بلیک میل کرنے کا کام کر رہے تھے. یہ اس عالمی کوشش کا حصہ ہے جسے آپریشن فوکس ہنٹ کا نام دیا گیا ہے، جو ان افراد کو عوامی جمہوریہ چین واپس جانے پر مجبور کرنے کی ایک کوشش ہے. ان میں سے 5 مدعی الیان کو امریکہ میں گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ 3 مفرور ہیں. قومی سلامتی کے لیے معاون اٹارنی جنرل جان ڈیمرس نے کہا کہ ان الزامات کے بعد ہم نے پی آر سی کے آپریشن فوکس ہنٹ کا رخ خود ان کی جانب موڑ دیا ہے. شکاری اب خود شکار کیے جا چکے ہیں اور پیچھا کرنے والے اب خود تعاقب کے جال میں آ گئے ہیں. فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یا ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے نے ایک پریس کانفرنس میں اس بات کی وضاحت کی کہ فوکس ہنٹ کا نشانہ بنائے جانے والے افراد جو چین کو واپس جانے سے انکار کرتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوتا ہے. ان کے اہل خاندان کو امریکہ اور چین دونوں جگہوں پر ڈرانے، دھمکانے اور دباؤ ڈالنے کی کارروائی کا سامنا ہوتا ہے، اور جو چین واپس چلے گئے ہیں انہیں یرغمال کے طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ ایسی کارروائیاں نہیں ہیں جن کی ہم کسی معقول قوم سے توقع کرتے ہیں، بلکہ یہ کچھ ایسی کارروائی ہے جس کی ہم ایک منظم مجرم گروہ سے امید کرتے ہیں. فوکس ہنٹ عالمی پیمانے پر نقل مکانی کی ایک غیر قانونی کوشش ہے جو پی آر سی حکومت کے عہدیداروں کے کنٹرول اور ان کی ہدایات میں انجام دی جاتی ہے. عوامی جمہوری چین کے ہتھکنڈوں میں جاسوسی اور ڈرانا دھمکانا شامل ہے، اور مدعی الیان پر الزام ہے کہ وہ مبینہ طور پر خفیہ اور غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں تاکہ ان افراد کو جن کے بارے میں عوامی جمہوری چین کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے مالی یا دوسرے جرائم کیے ہیں، چین واپس ہونے پر مجبور کیا جا سکے. ایف بی آئی کے ڈائریکٹر رے نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کی کارروائیوں کا ہدف چین کے عوام یا چینی امریکی نہیں ہے. ہماری تشویش ان مجرمانہ سرگرمیوں پر ہے جو چینی حکومت اور چینی کمیونسٹ پارٹی کی ایما پر کی جاتی ہیں. ایف بی آئی اور پوری امریکی حکومت میں اس کے شریک کار عوامی جمہوریہ چین کی حکومت کو جواب دہ گردانیں گے، اور امریکہ کی سرحدوں کے اندر ان قابل نفرت سرگرمیوں سے امریکی شہریوں کا تحفظ کریں گے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم نے حکومت کو آئندہ برس 31 جنوری تک مستعفی ہونے کا وقت دیا ہے، بصورت دیگر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے. اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد نے یہ اعلانات اعلان لاہور میں کیے. تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کے اعلان میں کوئی نئی چیز نہیں اور اس طرح کی تحریکوں سے حکومتوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. پی ڈی ایم کے اس الٹیمیٹم کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے اور اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جائیں گی. اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پی ڈی ایم کی اپنی صفوں میں استعفوں کے معاملے پر اتفاق نہیں. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی دوسری بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے، وہ استعفوں کے ایشو پر تقسیم ہے اور اس مسئلے پر ان میں واضح دو دھڑے دکھائی دے رہے ہیں. ایک سوچ شہباز شریف کی ہے اور دوسری مریم نواز کی، اور دونوں سوچوں میں ایک خلا ہے اور وہ ابھی تک یکجا نہیں ہو پائے. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے افغان حکومت اور طالبان کو بین الافغان مذاکرات طے شدہ 3 ہفتے کے وقفے کے بعد فوری طور پر شروع کرنے کے لیے زور دیا ہے. دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ بین الافغان امن مذاکرات کا آئندہ دور افغانستان میں ہونا چاہیے. طالبان کی طرف سے صدر غنی کے بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. اور امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے پیر کے روز پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے. اس موقع پر افغانستان میں ریزولیوٹ مشن کے سربراہ جنرل سکاٹ ملر بھی خلیل زاد کے ہمراہ تھے. پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ملاقات کے دوران دو طرفہ امور، خطے کی مجموعی صورتحال اور خاص طور پر جاری افغان امن و صالحت کے عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اور امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد صدر اور نائب صدر کے انتخاب کے ذمہ دار الیکٹورل کالج نے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی کامیابی کی باضابطہ تصدیق کر دی ہے۔ پیر کے روز الیکٹورل کالج کی ووٹنگ کے بعد قوم سے اپنے خطاب میں بائیڈن نے کہا کہ آج امریکہ میں جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، اب وہ امریکی قوم کو متحد کرنے کے لیے کام کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے الیکٹورل کالج کی ووٹنگ کے بعد بائیڈن کے خطاب پر تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن اتوار کے روز اپنے مختلف ٹویٹس میں صدر نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو دہرایا تھا۔ امریکہ کی سپریم کورٹ اور سیاسی عدالتیں صدر کی انتخابی مہم کی جانب سے دھاندلی کے خلاف دائر لگ بھگ 50 درخواستوں کو مسترد کر چکی ہیں۔ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جو بائیڈن کو نومبر کا صدارتی انتخاب جیتنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ دنیا کے بہت سے رہنما بائیڈن کو اپنی مبارکباد پیش کرنے کے لیے اور جنوری میں اقتدار سنبھالنے والی نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعاون پر گفتگو کرنے کے لیے انہیں کال کر چکے ہیں۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اٹرنی جنرل ولیم بار کرسمس سے قبل اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بیجر جیلانی کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔